الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اور بے شک وہ شیاطین ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، قرآن سے منہ پھیرتے ہیں. شیطان ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روکتا ہے، اور ان کے دل میں یہ خیالات اور وساوس ڈال دیتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ درست کر رہے ہو. چنانچہ باطل کا پیروکار بھی اپنے آپ کو حق کا پرستار کہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو درست راہ پر سمجھتا ہے. جیسے مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم یہ جو بتوں کو پوجتے ہو یہ غلط کرتے ہو، وہ بولتے نہیں، ہم تو ان کو مظاہر قدرت اور مظاہر خدا سمجھتے ہیں. دہریوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا جو انکار خدا کا عقیدہ ہے وہ درست ہے، وہ کہیں گے یقیناً درست ہے، اور کائنات جو ہے یہ تو ایک لگے بندے اصولوں پر خود بخود چل رہی ہے، اسے چلانے والا کوئی نہیں. تو یوں جتنے بھی باطل و گمراہ فرقے ہیں، شیطان ان کے دل میں ایسا بٹھا دیتا ہے، ایسی باتیں بٹھا دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہی حال اسلام کے اندر جتنے فرقے گزرے یا غلط فرقے ہیں ان سب کا. جو لوگ تقدیر کے منکر تھے وہ بھی قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے تھے اور بولتے تھے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں. جو بندے کو مجبور محض مانتے تھے، جبریہ فرقہ تھا، وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے تھے اور بولتے تھے دیکھو ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں. جو لوگ خارجی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے. جن لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، خدا کی صفات کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا بجائے اس کا کلام قرار دینے کے، تو معتزلہ وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ درستی سمجھتے تھے. وہ بولتے تھے کہ جناب عدل، انصاف، عقل یہ تو ہے ہی ہمارے اندر. تو یوں جو غلط فرقے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسی آیت مبارکہ کے مطابق ہی معاملہ ان کا ہوتا ہے. وہ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، حالانکہ شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے روکا ہوا ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک شیاطین ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہر بندہ ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ پر ہوں اور میں درست راستے پر ہوں اور میرا راستہ درست ہے، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو حق پر ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم حق کے مطابق ہیں، ہم بھی درست راستے. جو غلط ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں درست راستے ہوں، تو فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ تو فیصلہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث عطا فرمائی، اور جو امت کی اکثریت نے، سواد اعظم نے، سب سے بڑے گروہ نے جن عقائد کو اختیار کیا. تو وہ جو امت کی اکثریت جسے جمہور کہا جاتا ہے، سواد اعظم کہا جاتا ہے، جسے قرآن اور سنت کا راستہ کہا جاتا ہے، جسے سلف صالحین کا طریقہ کہا جاتا ہے، جسے اولیاء کرام کا عقیدہ اور ان کا طریقہ کہا جاتا ہے وہ حق ہے، جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو یہی ایک معیار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو حق پر رکھ سکتے ہیں، ورنہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، گمراہی کے دروازے بہت سارے ہیں اور وہ سب ان کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو دنیا میں جس نے قرآن کا انکار کیا، شیطان اس کا ساتھی بن گیا اور وہ شیطان کی بات پہ عمل کرتا رہا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا حَتَّى اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا، قیامت کے دن جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے، تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ دنیا کے اندر تو شیطان کو ایسے دوست بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ساری دنیا بھی سمجھائے تو جو شیطان سمجھاتا تھا وہی وہ سمجھ آتا تھا، لیکن قیامت کے دن جب شیطان کی ان غلط حرکتوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی اور اپنی غلط باتیں اور غلط عقیدے سامنے آ جائیں گے، تو پھر بولے گا کاش کہ میں نے اسے اپنا دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا، میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے، اتنا مشرق و مغرب کے درمیان، یعنی ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو جائے، لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہو جائے میرے اور اس کے درمیان۔ دنیا کے اندر جو غلط دوست ہیں وہ دنیا میں بڑے پیارے لگتے ہیں، جو ہمیں غلط راستے پہ لگائیں، جو ہمیں شراب کی لت لگا دیں، شراب کے نشے کے اندر لالیں جو لگا دیں، جو شراب کے محفل کی طرف بلائیں، جو جوئے کی طرف بلائیں، جو بدکاری کے اڈوں اور ٹھکانوں تک ہمیں لے کر جائیں۔ دنیا میں تو بڑا مزہ آتا ہے اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا ہنستے ہنستے خوشی خوشی، ادھر فون آیا ادھر دینا، وہ چھلانگ ماری بیڈ سے باہر اور باغم باغ پہنچ گیا۔ لیکن قیامت کے دن یہی دوست ہوں گے کہ جن سے بندہ کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے جتنا مشرق و مغرب کا، جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ، اتنا فاصلہ ہو جائے میں تیری شکل بھی نہ دیکھوں۔ لیکن مرنے کے بعد اس طرح براءت کا اور اس طرح دنیوں کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا، جب یہ حسرتوں کا اور یہ اپنے بڑا دکھ اور افسوس کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، وَلَن يَنفعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہرگز تمہیں نفع نہ دے گا جبکہ دنیا میں تم نے ظلم کیا، تو تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یعنی آج تم سب کا عذاب میں ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا جبکہ دنیا میں تم ظلم کرتے تھے، یا یہ آج تمہارا حسرتیں کرنا، واویلا کرنا اور یہ کہنا کاش میرے شیطان کے درمیان اتنی دوری ہو جائے، میرے برے دوست مجھ سے ہٹ جائیں، یہ آج کی حسرت کرنا جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، آج سب تم عذاب کے اندر مشترک ہو گئے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار کے عناد اور حق قبول نہ کرنے کے اوپر آپ جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہوں، کہ یہ تو بہرے ہیں دل کے، اندھے ہیں دل کے، تو جو اندھا ہے بہرا ہے، اندھا ہے تو دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہے تو سن نہیں سکتا، لہذا جو آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں حق کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ دل کے اندھے، جو حق کی بات ان کو سنانا چاہتے ہیں ان کو سنتی نہیں ہے کیونکہ دل کے بہرے ہیں۔ تو اس کے اوپر ارشاد فرمایا، افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، تو اے حبیب کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لوگ حق قبول نہیں کریں گے۔ اب کفار کے لیے جو عذاب ہے، جو خدا کی طرف سے سزا کی وعیدیں ہیں، ان میں یہ بھی ممکن تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہی کفار کو مبتلا عذاب کر دیا جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ عذاب دیا جاتا باقی آخرت پہ چھوڑ دیا جاتا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو کافروں کا عذاب دیا جاتا۔ یہ بات ضرور ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور خدا کو ان کافروں کو عذاب دینے پر قدرت ہے، چنانچہ اس کا بیان ہوا، ارشاد فرمائے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو اگر اے حبیب ہم تمہیں دنیا سے لے جائیں تو ان لوگوں سے ہم ضرور بدلہ لینے والے ہیں، یا اے حبیب اگر ہم تمہیں دکھا دیں وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، جو جس سزا کیا ہم تمہیں دکھا دیں تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں، تو اس قرآن کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے وعیدیں اتاری کہ یا کافر خدا کا عذاب آ سکتا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ نے ان کو بتا دی۔ اب یہ کہ یہ عذاب ان پر آ جائے یا نہ آئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو سزا دے، چاہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دے دے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس پر قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے۔ ہاں اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا کام کریں کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں کہ آپ تو سیدھی راہ پر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، ہاں تمہارے بارے میں ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ تم سیدھی راہ پر ہو۔ پھر قرآن پاک کی عظمت اور شان کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا اے لوگو۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، پہلی بات تو فرمائی کہ اے حبیب علیہ السلام یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے۔ عظمت و ناموری کس طرح؟ قرآن نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا، آپ کی جو قوم تھی وہ عرب تھی، اب فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تو ناموری کا سبب ہے کہ اگر یہ قوم عرب اس پہ عمل کرتی ہے تو دنیا میں ان کو غلبہ ملے گا، دنیا میں ان کا نام ہوگا، دنیا کی مہذب ترین یہ قوم بنے گی، خدا کے دین کو پہنچانے والے بنیں گے، اس کے دین کے مبلغین ان کو قرار دیا جائے گا، شرق و غرب میں ان کے نام کے جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ تو اس قوم کی جو عزت و عظمت ہے وہ قرآن کے اندر ہے، تو لہذا یہ تو اس بات کا تقاضا کرتی کہ یہ سب سے پہلے مانے، نہ یہ کہ یہی سب سے پہلے اسے دور بھاگ رہے۔ تو قرآن پاک کا جو معاملہ ہے وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس امت کے لیے ناموری اور عظمت کا سبب ہے۔ جب تک قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر، نبی کی تعلیمات کے اوپر مسلمانوں کا عمل رہا، نتیجہ سامنے ہے۔ عرب کے ایک چھوٹے سے شہر سے وہ لوگ اٹھے، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا دیا، بڑے بڑے قیصر و کسرا کو زیر پا کر دیا، پاؤں کے نیچے رون دیا، بڑی بڑی حکومت ملیا میٹ ہو گئے، وسیع و عریض علاقے پر اسلام غالب آیا، دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب مسلمان قرآن کی تعلیم پہ، اسلام کی تعلیم پہ عمل کرتے رہے، تو یہ تھا وہ چیز جو فرمایا کہ یہ قرآن تو تمہارے لیے شرف کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے ناموری کا سبب ہے، تمہاری قوم کے لیے ناموری کا سبب ہے۔ آج بھی مسلمان جو ذلت و پستی کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ناموری اور عظمت یہ وابستہ ہے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے ساتھ، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ۔ جتنا عمل ہوگا اتنا پھلیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے، غالب آئیں گے، اور جتنا عمل سے دور ہوں گے اتنا ہی پستی اور ذلت کا جو ہے وہ شکار ہوتے جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی، وسوف تسالون، اور اے لوگوں تم سے پوچھا جائے گا قرآن پہ کتنا عمل کرتے تھے. جو نہیں ماننے والے ان سے یہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں مانا، جو مانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے پوچھا جائے گا مانتے بھی تھے اور عمل کیوں نہیں کرتے تھے. مسلمانوں سے بھی سوال ہوگا کہ قرآن کو ماننے والے تھے تو کیا قرآن کے اندر تم نے نہیں پڑھا تھا کہ تم نے نمازیں پڑھنی ہے، نمازیں قائم رکھنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ زکات دینی ہے، کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ حج کرنا، کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ خدا سے ڈرنا ہے، کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ سود سے بچنا ہے، کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانی، صرف پاکیزہ حلال حلالاً طیباً کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، حلال کھانا ہے، کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، دور کے پڑوسی، پاس کے پڑوسی، کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا وہاں شروع ہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کے اندر زندگی گزارنا، ان کو تکلیف نہ دینا، دکھ نہ پہنچانا، ان سے بدلے نہ لینا، انتقام نہ لیتے پھرنا، کیا تمہیں نہیں کہا گیا تھا. تو یہ سارے جو ہے یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں قرآن دیا گیا تھا پڑھنے کی بھی توفیق ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، خدا کا قرآن، خدا کا کلام، خدا کا قرآن، اتنی عظیم شے ہمارے پاس موجود، اور ہمارے لوگوں کا یہ حال کہ ان کو پڑھنا بھی نہ آئے، پڑھنا آئے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے، صحیح پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں اسے. تو یہ والا طرز عمل جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد بت پرستی کا رد ہوتا ہے. ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَتَيْن يُعْبَدُونَ، اور جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے ان سے پوچھ کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے. تو یہ حکم دیا گیا کہ جو آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، نبی علیہ السلام آپ سے جو پہلے رسول گزر چکے آپ ان سے پوچھ لیں، یا اے لوگو جو سابقہ رسول ہیں ذرا ان کی تعلیمات، جو اصل تعلیمات ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لو، یا جو پچھلے رسولوں کی امتیں ہیں اور وہ سچ بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں، ان سے پوچھو کہ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، کوئی رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، کیا خدا نے مقرر کیے کہ اتنی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر لینا، اتنی 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 فلاں فلاں کی کر لینا، کیا ہے ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں. رحمان ہی خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے. تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی بھی پرانا کو مشہور آدمی، اس کی تعلیمات میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی تعلیمات کے اندر حقانیت ہے یا بت پرستی ہے. بعض دنیا میں بڑے مشہور نام ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ بھی اپنے زمانے میں ہو سکتا پیغمبر ہو، فلاں شخص اتنا مشہور ہے ہو سکتا اپنے زمانے کا وہ پیغمبر ہو. تو یہ جو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ہو، یہ کوئی چکر نہیں ہوتا. ہمیں سیدھا سیدھا یہ حکم ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہے خدا کا نبی ہے ایمان رکھنا ہے، جس کے بارے میں نہیں پتا کہ خدا کا نبی ہے یا نہیں تو ہم نے خود جو ہے نا وہ اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے اس کو جو ہے نا کچھ بنانے کی کوشش نہیں کرنی. تو بعض بڑے معروف نام ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، اور ان کی تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں اس میں بت پرستی کا تذکرہ ہے، اس میں جو ہے وہ آخرت کے انکار موجود ہے. تو اگر یہ ان کی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی رسول ہے؟ لہذا یہ جو مشہور مشہور ہستیاں شخصیات پرانے زمانے کی جو ملتی ہیں، قرآن و حدیث سے اگر کسی کی نبوت ثابت نہیں تو پھر ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں. ان کی جو باطل تعلیمات ہمارے سامنے آئیں، ان کی اگر وہ واقعی ان کی ہیں تو پھر تو کسی بھی طور پہ وہ خدا کے نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کے نبی نے کبھی شرک کا، کفر کا، انکار آخرت کا پیغام نہیں دیا ہوگا، ورنہ خدا کا نبی نہیں. لہذا ان چیزوں کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد اب اللہ تبارک، اب چونکہ جیسے ہی حکم دیا گیا تھا نا کہ آپ اپنے سے پہلے رسولوں سے پوچھیں کہ کیا ان کے لیے، کیا ہم نے پچھلے لوگوں کے لیے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود مقرر کیے تھے. اب مثال اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، اور وہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے. پھر جب وہ موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جبھی وہ لوگ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے قوم کی طرف گئے, اس کے سرداروں کی طرف گئے, جا کے بتایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور ان کو نشانیاں بھی دکھائیں. نشانیاں کیا تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دست مبارک تھا, ہاتھ مبارک تھا, آپ اپنی بغل میں ڈال کے یہ باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا, روشن ہو جاتا, سفید. اسی طرح آپ اپنا عصا زمین پہ رکھتے تو وہ سانپ بن جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے. تو جب آپ نے یہ معجزات دکھائے تو قوم نے ماننے کی بجائے, فرعون اور فرعونیوں نے ماننے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا, ہنسنا شروع کر دیا, لو جی یہ بھی کوئی بات ہے. لیکن دل سے تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بات تو ہے, آخر اگر یہ اپنے عصا کو زمین پہ رکھنے سانپ بن جاتا ہے تو اگر یہ کوئی بات نہیں ہے تو تم بھی کر کے دکھا دو, تو تم تو کر نہیں سکتے, تو جو کر رہا ہے اس کی تو مانو. تو فرعونیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس پر کیا ہوا, پھر اس کا ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بار 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 سمجھاتے رہے. جب فرعون کی قوم نے مستقل اپنا طریقہ ہی یہ بنا لیا کہ نہیں ماننا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کیا. لیکن وہ عذاب فائنل عذاب نہیں تھا کہ اب ایریڈیکیٹ, ختم, روئے زمین سے ختم کر دیا جائے گا, وہ والا نہیں تھا, وہ آخر میں آیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت فرعونیوں پہ اتارتا تھا تاکہ سدھر جائیں, کیونکہ پہلے تو معجزات دکھائے, پھر اس کے بعد سزا کی صورت تھی, یہ بھی معجزات موسیٰ علیہ السلام کے, پھر سزائیں ان کے اوپر مسلط تھیں تاکہ ان سزاؤں کے ڈر سے یہ سدھر جائیں. تو اب ان پہ بہت سارے عذاب ہیں. چنانچہ قرآن پاک کے اندر یہ پہلے جو ہے وہ ایک جگہ پر یہ بڑا تفصیل کے ساتھ گزر چکا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ, یہ آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں پہ طوفان بھیجا, ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, ان کے اوپر جو ہے وہ جوؤں کا, کھٹملوں کا عذاب بھیجا, اور ان کے اوپر جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا. وہ کیا تھا, طوفان آیا تو اس میں ڈوبنے لگ گئے اور ہر چیز کے اندر جناب جو ہے وہ کھٹمل آ گئے, سونا ان کے لیے ناممکن ہو گیا, مینڈک ہی مینڈک ہر طرف ہو گئے. یہ ایک ایک کر کے عذاب اکٹھے نہیں تھے سارے, ایک عذاب آیا, جب ایک عذاب آتا یہ بھاگم بھاگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے, یا موسیٰ خدا کا واسطہ یہ تو ہم سے دور کر دے, ہم ایمان لے آئیں گے. جب آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ دور کر دے تو پھر دوبارہ بگڑ جاتے. پھر ایک اور عذاب آتا, پھر آتے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی یا موسیٰ یہ تو ہم سے دور کر دے, ہم ایمان لے آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا پھر وعدہ توڑ دیتے. تو یہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک میں پہلے گزر چکا, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا بیان کیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, یہاں اختصار ہے, فرمایا وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختیہا واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون وقالوا یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون. اور ہم ان فرعونیوں کو جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہی ہوتی, اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں. اور ان لوگوں نے کہا، اے جادو کے علم والے، اے موسیٰ جادو کے علم والے، تم سے تمہارے رب نے جو عہد کیا ہے اس کے سبب ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان لوگوں سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان فرعونیوں کو ایک نشانی دکھاتے سزا کی صورت میں، وہ نہیں مانتے تو اس سے بڑی نشانی آ جاتی ہے، اور ہم انہیں مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار کیوں کرتے تھے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انہیں توبہ کی توفیق مل جائے، تاکہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لے۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ مصیبت کا آنا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ بندہ خدا کی طرف رجوع کرے، اپنی غلطیوں کو سدھار لے اور خدا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توبہ کر لے۔ ہمیں بھی بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو یہ مصیبتوں میں یہ بھی حکمت ہے کہ مصیبت آئے تو بندے کو اپنے فوراً اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ میرے گناہوں کے سبب میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو میں ان سے توبہ کروں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اچھا، اب کیا ہوتا کہ جب کچھ مصیبت آتی تو یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کیا بولتے؟ اے جادوگر، اے جادو کے علم والے۔ جادوگر کا لفظ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے توہین کے طور پر بھی استعمال کیا کسی جگہ، لیکن یہاں پر توہین کے طور پہ نہیں، یہاں ایک جادو کے علم کو ان کی قوم کے اندر بڑی عظمت والا اور بڑا شاندار علم سمجھا جاتا تھا، تو اس اعتبار سے یہاں پر انہوں نے کلام کیا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ مصیبت دور کروانے آئیں اور کسی کو جو وہ لفظ بولا جائے کہ جو اس کی توہین ہو۔ تو یہاں جو انہوں نے کلام کیا تھا وہ انہوں نے اپنے زمانے اور اپنے معاشرے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے جادو کو ایک بڑا شاندار علم سمجھتے ہوئے کلام کیا۔ تو کہا کہ اے جادو کے علم والے، تم سے جو تمہارے رب نے عہد کیا ہے اس کے سبب ہمارے لیے دعا کر کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم راستے پر آ جائیں گے۔ اب وہ غور کرے کہ فرعونی کافر تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اسے ہمیشہ سے لوگ سمجھتے آئے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو فرعونی حالانکہ دشمن تھے موسیٰ علیہ السلام کے، مخالف تھے، سامنے مد مقابل کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبت ٹالے گا تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ٹالے گا۔ تو اسی لیے ہم اولیاء کرام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، نیک لوگوں سے دعا کا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حسن ظن یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ٹالے گا نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر وہی بات کہ جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اننا لمہتدون، آپ دعا کریں، مصیبت ٹل گئی، ہم سیدھی راہ پر آ جائیں گے، ہم سیدھے ہو جائیں گے، ہم بندے بن جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہم نے ان سے مصیبت ٹال لی، انہوں نے عہد کو توڑ دیا، مصیبت ہٹی، فارغ۔ یہ روش جو ہے یہ مسلمان کی روش نہیں کہ مصیبت میں ہے تو لمبی لمبی دعائیں، یا اللہ تم مجھ سے مصیبت دور کر دے، میں پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ ہمیشہ مسجد میں پڑھوں گا۔ تو جتنے دن مصیبت رہی اتنے دن تو واقعی پہلی صف میں موصوف نظر آتے رہے اور تکبیر اولی بھی کے ساتھ ہی شرکت کرتے رہے، لیکن مصیبت دور ہوئی تو بندہ مسجد سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گیا۔ جن دنوں کے اندر مصیبت تھی، بیٹا بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، شوہر بیمار تھا، ان دنوں کے اندر تو جناب بڑی عبادت، ریاضت، نفل، تسبیح، ذکر، اذکار، درود، تلاوت سب جاری، لیکن جب گھر کا وہ فرد تندرست ہو گیا تو مرد حضرات مسجد سے گئے، عورتیں مصلے سے گئیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے कि पहले तो बड़े बड़े वादे करना अल्लाह ताला से और जब मुसीबत दूर हो जाए तो फिर भूल जाना खुदा को, ये बड़ा संगीन मामला है, ये निहायत नापसंदीदा और निहायत ही मायूब मामला है। अब इसके बाद फिरौन की तरफ से अपनी बरतरी के दावे और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो उसका कलाम था अल्लाह तबारक व ताला ने वो बयान किया। इरशाद फरमाया, ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتردين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين। और फिरौन ने अपनी कौम में ऐलान करके कहा, ए मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत और मेरे महल के नीचे बहने वाली नहरें मेरी नहीं है? तो क्या तुम देखते नहीं, ए लोगों, मेरा मकामो मर्तबा तुम देखते नहीं, या मैं इससे बेहतर हूं मूसा से जो कमजोर और हकीर सा आदमी है और अपनी बात भी साफ तरीके से बयान करता मालूम नहीं होता? तो अगर ये रसूल है तो इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गए? इसके साथ कितार बनाकर फरिश्ते आते? फिर फिरौन ने अपनी कौम को बेवकूफ बना लिया तो वो लोग फिरौन के कहने पर चले, बेशक वो नाफरमान लोग थे। फिरौन ने तकरीर की अपनी कौम के दरमियान, फिरौन ने तकरीर की, उसका कुछ हिस्सा यहां पर बयान हुआ, कुरान पाक में और जगहों पर और अल्फाज के साथ भी उसकी चीजें बयान हुई। जो बादशाह और जो हुक्मरान होते हैं अपनी कौम को वो तकरीरें करके तो बेवकूफ बना ही लेते हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हमें तो तुम्हारी सहूलतें अजीज हैं, मेरी तो जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ है। तो ये एक आम से जुमले हैं जो हर ही हाकिम और हर हुक्मरान जो है वो अपनी कौम को बोलता है। सच्चा है तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चा ना हो और फिर झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ बनाए तो ये और बात है। तो फिरौन ने भी वही हरकत की। फिरौन ने क्या कहा, लोगों देखो, मिस्र का बादशाह कौन? मैं। ये नहरें सारी जो बहती है किसकी? मेरी। देखो मेरा मकाम व मर्तबा, कितना पैसा, कितनी दौलत, कितना ताकत, कितनी फौज है मेरे पास। और इधर मूसा माअज़ल्लाह जिस अंदाज के अंदर वो बात कर रहा है, मैं बेहतर हूं या ये बेहतर है? कमजोर सा आदमी, हकीर सा आदमी, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, ये उसके अल्फाज हैं जो यहां पर बयान किए गए कि मैं बेहतर हूं। फिरौन कह रहा मैं बेहतर हूं या ये मूसा बेहतर है? कमजोर है, हकीर है, बाद में सही तरीके से नहीं कर पाता। तो फिरौन अपने आप को समझता था बड़ा फसीह बली हूं, और मूसा अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक में वो जो बचपन की वजह से लुकनत आ गई थी तो वो अभी तक वो उसी जहन के साथ था, हालांकि अल्लाह ने वो दूर कर दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ की थी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल दे, तो उसके बाद वो चीज चली गई थी। लेकिन फिरौन पुराने जमाने के अतबार से बात कर रहा था, इसको तो बोलना भी नहीं आता, मूसा अलैहिस्सलाम को तो बोलना भी नहीं आता। अच्छा, फिर अगर ये बादशाह है, अगर ये रसूल है, तो जो सरदार होते हैं उन पर तो सोने के कंगन होते हैं, तो खुदा ने इनको सोने के कंगन क्यों नहीं पहना दिया? ये खुदा का रसूल है तो इसके ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं इसके साथ? दाएं बाएं फरिश्ते हों, पता चले खुदा का रसूल आ रहा है। तो ये एक किस्म का इस्तेहजा भी है, मजाक भी है, अपनी बड़ाई का बयान भी है, अल्लाह के नबी को हकीर समझना भी है। तो ये वो उसकी सियासी तकरीर थी अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए, और उसने बना लिया। अल्लाह ताला फरमाता फस्तखफा कौमहु, उसने अपनी कौम को बेवकूफ बना लिया। तो कौम भी उसके पीछे चल पड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल, जो शान फिरौन की वो किसकी हो सकती है? फिरौन हमारा बादशाह, फिरौन हमारा ये, फिरौन हमारा वो, फिरौन की जय हो। फिर जैसी आवाम नारे मारती आगे से तो कौम ने भी नारे मारना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, ये नाफरमान लोग थे। तो अवाम की भी ऐसी जान नहीं छूट जाएगी कि अपनी अपने लीडर की बातों में आ गए तो अवाम को बड़ा मासूम करार दे दिया जाए कि नहीं जनाब, ये देखो यार, ये तो बेचारे तकरीरें सुन के जो है ना वो बेवकूफ बन गए। तो भाई खुदा ने इनको अकल नहीं दी थी, ये अवाम है, जानवर तो नहीं है, ये अवाम है, मवेशी तो नहीं है, इंसान है ये, खुदा ने इनको भी अकल दी है, तो किसी के बोलने में ना आए, अपनी अकल को इस्तेमाल करें। हुक्मरान मुंतखब करते हैं तो अकल इस्तेमाल करें, सिर्फ किसी के नारे सुन के, बातें सुन के उसके ऊपर जना वो फिदा होने वाली काम जाए वो ना करें। ये देखें कि मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे दीन के लिए ये बंदा सही है या नहीं। आदमी को सिर्फ जोश और जज्बात में आकर जो है वो जो भी फैसला वो कर ले वो खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अकल दी इसलिए कि बंदा फैसला करे, सही फैसला करे, गलत फैसलों के लिए अकल नहीं दी अल्लाह ताला ने। तो फिरौन ने अपनी कौम को जो उसने करना था वो किया, बेवकूफ बनाया और कौम भी उसके पीछे चल पड़ी। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ क्या मामला किया, इरशाद फरमाया फलम्मा आसफूना इंतकमना मिनहुम फअगरकनाहुम अजमईन फजअलनाहुम सलफन व मसलन लिल आखिरीन। फिर जब उन लोगों ने हमें नाराज किया, अपनी बदअमालियों की वजह से हमें नाराज किया, तो हमने उनसे बदला लिया, तो हमने इन सब को गर्क कर दिया, डबो दिया, तो हमने उन्हें अगली दास्तान कर दिया और बाद वालों के लिए मिसाल बना दिया, इबरत की मिसाल बना दिया। तो ये जो फिरौन का वाक्या जो बयान किया, उस वाक्य का अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उसकी हिकमत बयान फरमा दी कि हमने उनकी, जब उन्होंने अपनी बदअमालियों की वजह से हमें नाराज किया तो हम फिर हमने उनसे बदला लिया, उनको सजा दी। बदला किसका लिया? मूसा अलैहिस्सलाम का, अहले ईमान का, जिनको सताते थे, तकलीफ देते थे, सबको डबो दिया, वो जो दरिया नील के अंदर गर्क हुए थे, और फरमाया कि इनको अगली दास्तान कर दिया, पिछले जमाने की कहानी बना दिया। एक जमाना था जब एक बादशाह हुआ करता था, फिरौन हुआ करता था, पिछले जमाने का किस्सा बना दिया और बाद वालों के लिए इबरत की मिसाल बना दी। तो खुदा का नबी जब आए तो बात माननी, खुदा का रसूल जब आए तो बात माननी है, जब खुदा की किताब आए तो उसके ऊपर चलना है, जब खुदा के अहकाम नासिल हों तो उनके मुताबिक चलना है। ऐसा नहीं कि हम आजाद हैं, हमारे ऊपर कोई शरीयत लागू नहीं होती, हम जो तरह से जिंदगी अपनाना चाहें अपनाएं, इंसान मिलजुल के जो कानून बना लेंगे वही हर्फ आखिर है, इंसान जो हुकूक मिलकर हुकूक के इंसानी तय कर लेंगे बस वही हुकूक के इंसानी है। नहीं, सबसे पहले जो खालिक ने हुकूक मुकर्रर किए हैं वो है, सबसे पहले जो खालिक ने, जो खुदा ने, जो मालिक हकीकी है, जो हाकिम हकीकी है, जो उसके कवानीन है वो सब पर मुकद्दम है। जहां उसने गुंजाइश दी है कि तुम बना लो कानून, वहां हम बनाएंगे, लेकिन जहां उसने अपने अहकाम नाजिल कर दिए तो फिर खुदा के हुक्म के सामने बंदे का हुक्म नहीं चल सकता, फिर बंदे का हुक्म नहीं चल सकता किसी जिंदगी के किसी शोबे के अंदर, खा वो पर्सनल लाइफ है, खा वो मियां बीवी के मामलात है, खा वो बच्चों के साथ ताल्लुकात है, खा वो मां बाप के साथ है, खा वो पड़ोसियों के साथ है, खा वो फैमिली लॉज है, खा वो मुल्क चलाने के एतबार से है, जहां जहां खुदा के अहकाम मौजूद हैं वहां वही मुकद्दम है। उनके अंदर बंदे अपनी मर्जी से तब्दीली और तगैयुर ये नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फिरौन के हवाले से, फिरौन के सारे इस पूरे वाक्य के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि बाद वालों के लिए हमने उसे इबरत की मिसाल बना दी। तो अगर उसे इबरत नहीं पकड़नी और यही कहना है कि जो हमारे हुक्मरान तय करेंगे हमने वही करना है, जो इंसान मिलजुल के कर लेंगे हम उसी के मुताबिक चलेंगे, खुदा के कानून को फरामोश करेंगे, पसे पुश्त डालेंगे, तो उसका अंजाम जो है वो बड़ा भयानक है। खुदा के अहकाम, खुदा के नबी के अहकाम ये सब पर मुकद्दम है। तो हमें जहां तक कम अज़ कम हमारी अपनी ज़ात का ताल्लुक है वहां तक तो इसके ऊपर अमल करें कि जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए हम अपनी मर्जियां, अपनी ख्वाहिशात, अपने मशवरे हम पीछे कर लें और उन चीजों को मुकद्दम कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी रमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।